सरकार ने जाने न दिया।
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله ماہ رمضان اور خاص طور پہ ختم قرآن، آج ماشاءاللہ یہاں ختم قرآن کی محفل ہے اور علماء فرماتے ہیں کہ جہاں ختم قرآن ہوتا ہے وہ خاص رحمتوں کے نزول کا وقت ہوتا ہے، اور جو دعاؤں کی قبولیت کے ٹائمنگ لکھے ہیں بزرگوں نے کہ جن اوقات میں دعا قبول ہوتی ہے، تو یاد رہے ختم قرآن کا وقت وہ خاص وقت ہے کہ جس وقت یعنی کہیں بھی ختم قرآن کیا جائے، اب دعا مانگی جائے تو یہ خاص دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے۔ تو انشاءاللہ مزید بھی دعائیں ہوں گی، یہاں تراویح کے بعد بھی ہوئی ہوں گی، اور آپ یہ بینیفٹ ہر وقت حاصل کر سکتے ہیں، اپنے گھر میں ختم قرآن کر لیں، اپنے آفس میں ختم قرآن کریں، خود تلاوت کر کے ختم قرآن کریں اور ختم قرآن کے بعد دعا کریں تو یہ خاص دعاؤں کی قبولیت کا سبب ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ آج ختم قرآن کی برکت سے ہم سب کی مغفرت فرمائے، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے اور قرآن کے نور سے ہم سب کے دلوں کو منور فرمائے۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بڑا خوبصورت فرمان، میرے آقا فرماتے ہیں من صلی علیہ صلاۃ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرا، نبی پاک فرماتے ہیں جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ آقا آگے فرماتے ہیں ومن صلی علیہ عشرا صلی اللہ علیہ مئتا، جس نے مجھ پر 10 بار درود پاک پڑھا اللہ اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ فرمان صلی علیہ مئتا صلی اللہ علیہ الفا، جس نے مجھ پر 100 بار درود پاک پڑھا رب کریم 1000 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ لک ایٹ دا ملٹیپلیکیشن، ایک درود 10 رحمتیں، 10 درود 100 رحمتیں، 100 درود 1000 رحمتیں۔ یعنی اگر کوئی چاہتا ہے کہ میں رحمتوں میں نہاتا جاؤں، اللہ کی رحمتیں مجھ پر برستی رہیں، کتنا ایزی فارمولا ہے۔ لیکن اس حدیث کا جو اگلا پارٹ ہے وہ اور خوبصورت اور امپورٹنٹ ہے۔ پیارے آقا فرماتے ہیں ومن صلی علیہ الفن، جس نے مجھ پر 1000 بار درود پاک پڑھا زاحمت کتفہ کتفی علی باب الجنہ، آقا فرماتے ہیں اس کا کاندھا میرے کاندھے سے جنت کے دروازے پر چھو رہا ہوگا۔ ایک غلام کے لیے تو یہی بڑی سعادت ہے نا کہ آقا پیچھے جنت میں لے جائیں۔ ہم تو پڑھتے ہیں نا باغ جنت میں محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مسکراتے جائیں گے پھول رحمت کے جھڑیں گے، ہم اٹھاتے جائیں گے خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے، یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے۔ ہم تو پیچھے جانے والوں میں سے ہیں مگر آقا کی کرم نوازی دیکھو، فرماتے ساتھ لے کر جائیں گے۔ 1000 بار درود پڑھنے میں وقت کتنا لگتا ہے؟ میٹھے اسلامی بھائیوں پلیز اپنی زندگی پر ہمیں نظر دوڑانی ہے، ہم کتنا فضول وقت ضائع کر رہے ہیں، ہم اپنے ٹائم کو کتنا فضول برباد کر رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ گھنٹوں گزارنے کے لیے ہیں، پورے دن میں درود پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے۔ حالانکہ درود پاک اگر آپ تھورلی ریڈ کریں کتابوں کو، قاضی عیاض نے شفا شریف میں امت پر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو حقوق تحریر فرمائے نا، یعنی امت پر رسول اللہ کے جو رائٹس ہیں، اس میں ایک حق یہ بھی ہے کہ امتی کی یہ ڈیوٹی ہے کہ اپنے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پڑھتا رہے، مگر ہم نہیں پڑھتے، ہم تھوڑی دیر نکالنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اور ماہ رمضان اس کا تو ایک ایک منٹ قیمتی ہے، یہ مہینہ گھومنے پھرنے اور جناب فوڈ فیسٹیول کے لیے نہیں آیا ہے۔ عجیب تماشا ہے کہ جیسے ہی رمضان آتا ہے ریسٹورنٹ والوں کا کام بڑھ جاتا ہے، فوڈ اسٹریٹس بن جاتی ہیں، کھانے پکانے کے گویا ایک عجیب سا کمپٹیشن سے شروع ہو جاتا ہے۔ ذرا سوچئے یہ رمضان ہے، یہ کوئی فوڈ فیسٹیول نہیں ہے، یہ عبادت فیسٹیول ہے، یہ نیکیاں کمانے کا سیزن ہے۔ ہمارے صحابہ راتیں عبادت میں گزارتے، ذرا سوچئے پیارے آقا رمضان کیسے گزارتے تھے، اور وہ گھر کی بات گھر کے افراد اچھے طریقے سے بتائیں گے نا۔ ہماری امی حضور بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی کہ جب رمضان آتا نبی پاک کے چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا، فیس ایکسپریشن چینج ہو جاتے، بیکاز خوف خدا کی وجہ سے، اور آپ پورا مہینہ بستر پر تشریف نہ لاتے۔ اب پیارے آقا کا کام دعائیں کرنا، عبادت کرنا، نوافل پڑھنا، حالانکہ پیارے آقا وہ ہیں جن کے صدقے میری اور آپ کی بخشش ہونی ہے، ان کا یہ عالم ہے۔ خوب تلاوت قرآن کرنا۔ سرور کائنات علیہ السلام جب جبریل امین میرے آقا کے پاس ہر رمضان میں آتے، آپ قرآن کا دور فرماتے، ہم کتنا قرآن پڑھتے ہیں، ہم کتنا درود پڑھتے ہیں۔ رمضان کے بہت سارے فضائل ہیں، اور میں بیان کرتا جاؤں، ساری رات رمضان کے فضائل بیان کروں ختم نہ ہو۔ ذرا سوچئے مہینہ کیسا ہے، نفل پڑھو تو فرض کا ثواب، فرض پڑھو تو 70 ٹائمز ملٹی پلائی کر دیا جاتا ہے۔ جنت کے دروازے کھول دیے گئے، دوزخ کے دروازے بند کر دیے گئے، شیطان کو قید کر دیا گیا۔ اس وقت رات کو، رمضان کی راتوں کی امپورٹنس سمجھیے۔ ساری زندگی میں اور آپ دعا کرتے ہیں یا اللہ ہماری دعا سن لے، رمضان میں بلیسنگ برکتوں کا یہ عالم ہوتا ہے، رحمت کا ندا دینے والا فرشتہ رمضان کی راتوں میں ندا دیتا ہے، ہے کوئی مانگنے والا کہ اس کی دعا قبول کر لی جائے، ادھر سے ندا لگائی جا رہی ہے، کوئی مانگنے والا اس کا سوال پورا کیا جائے، ہے کوئی توبہ کرنے والا اس کی توبہ قبول کی جائے۔ گویا ہماری بن آئی ہے، بگڑی بنا دی ہے۔ اور پیارے آقا علیہ السلام کی حدیث سے امپورٹنس آف رمضان سمجھیے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اگر میری امت کو معلوم ہوتا رمضان کیا ہے تو وہ تمنا کرتے سارا سال ہی رمضان۔ لیکن میں اس کا ایک اور پہلو آج بتانا چاہتا ہوں۔ اب ماشاءاللہ ہمارے یعقوب بھائی کے گھر پر 10 روزہ تراویح ہوئی، آج بہت سارے جگہوں پر 10 روزہ 11 روزہ تراویحیں ہو رہی ہیں، 6 روزہ، بہت اچھی بات۔ لیکن اب یہ تراویح ختم قرآن تو ہو گیا، اس کے بعد تراویح تو معاف نہیں ہوئی نا۔ اب کئی لوگ ایسے جو تراویح چھوڑ دیتے ہیں، رمضان شروع ہوتا ہے تو جذبہ بڑا عروج پر ہوتا ہے، مسجدوں میں فل ہو جاتی ہے مسجدیں، مگر پھر دیکھیں پچھلی 2 صفے کم ہونا شروع ہوتی ہیں، پھر 3 صف کم ہونا شروع ہوتی ہے۔ رمضان جاتے جاتے جیسے آگے بڑھتا جاتا ہے ہمارا جذبہ کم ہوتا جاتا ہے، حالانکہ ہونا پتا کیا چاہیے تھا، رمضان کا ایک دن گزرتا میری تڑپ میں اضافہ ہوتا، میرے ذوق میں اضافہ ہوتا، میری فکر میں اضافہ ہوتا۔ کیوں؟ ایک بار نبی پاک علیہ السلام نے آمین ارشاد فرمایا، صحابہ نے کہا حضور آپ نے آمین کیوں ارشاد فرمایا؟ پیارے آقا فرماتے ہیں جبریل امین میرے پاس آئے اور انہوں نے آ کر دعا کی، ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دعا کرنے والا کون ہے، اینجلز کا، فرشتوں کا سردار، دی لیڈر آف اینجلز۔ حضرت جبریل امین دعا کر رہے ہیں، یا اللہ وہ شخص خاک آلود ہو اس کی ناک، برباد ہو جائے وہ شخص جو رمضان کو پائے اور اپنی مغفرت نہ کروا سکے۔ اٹ مینس وی ہیو ٹو، ہمیں کسی صورت اللہ سے مغفرت رمضان میں لینی ہے، کیونکہ فرشتوں کا سردار یہ دعا کر رہے ہیں اور نبیوں کے سردار آمین کہہ رہے ہیں۔ تو ہونا کیا چاہیے تھا، سچ بتاؤ کہ ایک عشرہ گزر گیا ہماری تڑپ بڑھ جاتی کہ یا اللہ ابھی تک تو ایسے کام نہیں کیے کہ مغفرت ہوگی کہ نہیں۔ ہر بڑھنے والا دن میری دعاؤں میں، التجاؤں میں رقت لانے والا ہونا چاہیے۔ مگر آج ہماری راتیں کیسی گزر رہی ہیں، میرے ینگسٹرز بیٹھے ہیں، کرکٹ میچز ہو رہے ہیں، دوستوں کے ساتھ گپ شپ ہو رہی ہے، رات جناب شہری آج کدھر ہوٹل میں جانا ہے، کل کون سے ریسٹورینٹ میں جانا ہے، آج تیری طرف سے پارٹی، کل میری طرف سے پارٹی، اس لیے رمضان نہیں آیا، خدا را سمجھیے۔ اور ایک اور اہم بات میں نے آج بتانی ہے، فضائل رمضان بہت سنے لیکن رمضان میں گناہ کرنا، رمضان میں اللہ کی نافرمانی کرنا، یہ سخت ناپسندیدہ ہے۔ مثال کے طور پہ بہت سارے لوگ ہیں جو مکہ مدینہ جاتے رہتے ہیں، ماشاءاللہ اللہ بار بار حاضری عطا فرمائے۔ مکہ شریف میں ایک نیکی، کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ 1,00,000 ملٹی پلائی بائی 100,000 ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ بڑا مبارک شہر، اللہ کا گھر ہے وہاں پر، لیکن اس شہر کا شرف اور بزرگی بھی اتنی زیادہ ہے کہ اگر ادھر کوئی ایک گناہ کرتا ہے تو وہ گناہ بھی ملٹی پلائی بائی 100,000 ہو جاتا ہے، 1,00,000 گناہ۔ کیوں؟ کہ مکے آ کر بھی گناہ کرو گے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں جمعے کی برکت اتنی زیادہ ہے کہ کوئی شخص جمعہ کے دن ایک نیکی کرے تو وہ ایک نیکی 70 نیکیوں کے برابر ہے، لیکن اس دن کی برکت اتنی زیادہ ہے کہ اگر جمعہ کے دن بھی گناہ کرے تو تو ایک گناہ بھی ملٹی پلائی بائی 70 ٹائمز ہو جاتا ہے. بالکل اسی طرح رمضان میں جس طرح نیکیوں کا اجر بڑھا دیا گیا ہے, اس طرح رمضان میں گناہ کرنا یہ اللہ کی بارگاہ میں سخت ناپسندیدہ ہے. ایک بار مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ایک قبرستان کے قریب سے گزرے. ایک قبر کو دیکھ کر آپ نے اللہ کی بارگاہ میں التجا کی, مولا مجھے اس قبر کے حالات دکھا دے. منکشف فرما دے قبر کے حالات آپ کو دکھائے گئے. آپ نے دیکھا کہ اس قبر میں مردے کو آگ میں الٹ پلٹ کیا جا رہا ہے, وہ چیخ رہا ہے مردہ. آپ نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے, مولا اس کو اس کے اس عذاب کو دور کر دے. دعا کرنے والا کون ہے؟ شیر خدا مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم. ارشاد ہوتا ہے, اے علی آپ اس کی سفارش نہ کریں. عرض کی, مولا اس کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا, اے علی یہ بندہ دن میں تو روزے رکھتا تھا, رات گناہوں سے باز نہیں آتا تھا. سوچیے رمضان میں روزہ رکھ کر گناہ کرنے والے کا یہ عالم ہے, تو جو روزہ ہی نہیں رکھتا اس کا کیا عالم ہوگا؟ ہم ایک تصویر کا رخ دیکھتے ہیں کہ بڑا مبارک مہینہ ہے, بڑی جناب برکتیں ہیں, بہت اچھی بات ہے. لیکن جو لوگ اس کو آرڈنری لے رہے ہیں, رمضان میں بھی عادت ہے, دیکھیں نا چاند نظر آیا تو ایسا تو نہیں کہ جس کی جھوٹ بولنے کی عادت تھی وہ ختم ہو گئی, بدنگاہی کی عادت تھی وہ ختم ہو گئی, غیبت کرنے کی عادت تھی وہ ختم ہو گئی. وہ عادتیں تو باقی ہیں نا. آج ہمارے موبائل فون ہمیں کہاں لے جا رہے ہیں؟ کبھی سوچا ہم نے؟ آج ماشاءاللہ آپ ختم قرآن کی محفل میں بیٹھے ہیں, کتنی روحانیت ہے, برکت ہے, ابھی دعا بھی ہوگی, لیکن اس سے نکلتے ہی پہلا کام ہم کیا کریں گے؟ اپنا موبائل آن کریں گے. اس موبائل میں کیا دیکھیں گے؟ کبھی سوچا کہ یہ موبائل میں نے ہی خریدا ہے, یہ کہیں مجھے جہنم کی طرف تو نہیں لے جا رہا, میری آنکھوں کو حرام سے پر تو نہیں کر رہا, میری باتیں شاید کچھ تیکھی ہوں گی, کڑوی ہوں گی, مگر میں آپ کے دل کے دروازے پر دستک دے رہا ہوں. میرے بہت سارے چہرے مجھے بزرگ نظر آ رہے ہیں. بچپن سے ہمارے گھروں میں ایک معمول تھا, اول تو کئی گھروں میں ٹی وی نہیں تھا, اور جن گھروں میں ٹی وی ہوتا بھی تھا وہ رمضان میں نہیں کھلتا تھا. کیوں؟ یار ٹی وی کھلے گا تو رمضان میں فلمیں, ڈرامے, گانے بازے نہیں ہونے چاہیے, بہت اچھی بات. مگر جب سے یہ موبائل اور انٹرنیٹ آیا ہے, اچھے خاصے نیک نمازی جنہوں نے ساری زندگی فلمیں نہ دیکھی ہوں گی لیکن کسی کلپ کے ذریعے میوزک سن رہے ہیں, کسی کلپ کے ذریعے بے پردہ عورت کو دیکھ رہے ہیں, اپنی آنکھوں کو حرام, ان کے کانوں کو حرام سے بھر رہے ہیں. ذرا سوچیے ہماری روحانیت کیوں تباہ ہو رہی ہے؟ آج کیوں دعا میں رونا نہیں آتا؟ آج کیوں عشق رسول کی تڑپ دلوں سے دور ہوتی جا رہی ہے؟ یاد رکھیے آنکھوں کو حرام سے پر کرنے والے کی روحانیت ختم ہو جاتی ہے. تو ہمیں رمضان میں تو کم از کم ایٹ لیسٹ اپنے آپ کو پیوریفائی کرنا ہے, رمضان میں تو اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے, اور اس نیت کے ساتھ بچانا ہے کہ یا اللہ میں ایک مہینہ اپنے آپ کو بچا رہا ہوں, تو کرم ایسا کر دے کہ میں سارا سال بچنے والا بن جاؤں. لیکن جو رمضان میں بھی نہیں بچ رہے, جو رمضان کی پلاننگ دی ہے, جن کا رمضان گزرتا ہی جناب گناہوں میں ہے, پلیز اپنی آپ پر توجہ دیجیے. تو میں چلا تھا درود پاک کی فضیلت بیان کرنے کہ ہزار بار درود میں وقت ہی کتنا لگتا ہے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, مختصر درود پاک 20-25 منٹ میں ہزار بار آپ درود پاک پڑھ لیں گے. تو اگر روزانہ یہ اپنی عادت بنائیں, چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود پڑھیں, ہزار بار درود کی ایک اور فضیلت سن لیں, میرے آقا فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے کہ جو رمضان جو روزانہ ہزار بار درود پاک پڑھے وہ مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنا گھر نہ دیکھ لے. اتنی برکت پھر بھی نہ پڑھو. آپ پڑھنا شروع تو کیجیے, دیکھیے آپ کی کلیمٹیز, آپ کی پرابلمز, آپ کی بیماریاں وہ کیسے دور ہوتی ہیں. آپ فریش فیل کریں گے, آپ کے برڈن ریلیز ہونا شروع ہو جائیں گے. درود پاک کو اپنا وظیفہ بنائیں. ایک بار محبت کے ساتھ با آواز بلند درود پاک پڑھ لیجیے, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. چونکہ یہ مہینہ نزول قرآن کا مہینہ ہے اور قرآن اللہ کا کلام ہے, ہوتا یہ ہے نارملی رمضان میں ہماری کنیکٹیوٹی قرآن سے بڑھتی ہے, لیکن کیا ہم سارا سال قرآن پڑھتے ہیں؟ ذرا سوچئے, ابھی موبائل ہی میں بات کر رہا تھا تو ہمارے کئی سافٹ ویئر وہ ہوتے ہیں جو ہم دن میں کئی بار آن لائن کرتے ہیں, مگر قرآن فقط رمضان میں آن لائن ہوتا ہے, اور کئیوں کا رمضان میں بھی آن لائن نہیں ہوتا, باقی 11 منتھ آف لائن رہتے ہیں. ہم نے مدنی چینل پر پچھلے دنوں ایک کلپ دیکھا, ایک چھوٹی بچی نے اپنے جمع کیے ہوئے پیسے قرآن کے اندر رکھے, تو کسی نے پوچھا قرآن کے اندر پیسے کیوں رکھ رہی ہو؟ تو کہا گھر میں کوئی اس کو کھولتا نہیں ہے تو اس میں ذرا سیکیور رہتے ہیں, سنبھلے رہتے ہیں, یہ چوٹ نہیں ہے. آج اخبار پڑھنے کا ٹائم, بہت ساری دیگر چیزوں کا ٹائم, اللہ کا کلام پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے. حدیث پاک کا مضمون ہے, وہ دل ویران ہے جس میں کچھ قرآن نہیں ہے. غور کیجیے ہم کتنا قرآن پڑھتے ہیں, اور قرآن کی برکتیں اتنی ہیں. احادیث کا مضمون ہے, جب بندہ قرآن پڑھتا ہے نا تو فرشتوں کا نزول ہوتا ہے, If you want to take a company of angels, آپ چاہتے ہیں فرشتے آپ کے ساتھ رہیں, آپ رب کا کلام پڑھنا شروع کر دیں, اللہ کے فرشتوں کا نزول ہونا شروع ہو جائے گا. اور قرآن میں کیسے کیسے واقعات, کیسے سبق آموز واقعات ہیں. صرف سورہ بقرہ کے بارے میں آج چند باتیں میں عرض کرنا چاہتا ہوں. قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت ہے سورہ بقرہ. بقرہ مانے گائے والی سورت. یہ کیوں گائے والی سورت ہے؟ بہت سو کو شاید یہ بھی نہیں پتا یہ کون سی گائے تھی. اگر اس کو دنیا کی سب سے ایکسپینسو کاؤ کہا جائے, دنیا کی سب سے قیمتی گائے کہا جائے تو بھی غلط نہ ہوگا. اس کا واقعہ بڑا دلچسپ ہے اور اس میں ہمارے لیے بہت پیارا سبق بھی ہے. بنی اسرائیل میں ایک بڑا نیک اور صالح بندہ تھا, بزرگ تھے. جب ان کے انتقال کا وقت قریب آیا تو انہوں نے کیا کیا, ان کے پاس صرف ایک گائے تھی, ایک بچیا تھی چھوٹی سی. انہوں نے اس بچیا کو, اور ان کا ایک بیٹا بھی تھا, انہوں نے اس بچیا کو اللہ کے بارگاہ میں امانت کے طور پر سپرد کر دیا کہ اے اللہ میں اس بچیا کو تیرے سپرد کرتا ہوں, جب میرا بیٹا بالغ ہو جائے, بڑا ہو جائے تو مولا اسے لوٹا دے دے. اس والد کا, نیک شخص کا انتقال ہو گیا. وہ بچہ بڑا ہوا اور اپنی والدہ کا بڑا فرما بردار, بڑی خدمت کرتا. رات کے تین حصے کیے, ایک حصے میں آرام کرتا, ایک حصے میں عبادت کرتا اور ایک حصے میں اپنی ماں کی خدمت کرتا. جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لاتا, میں قرآنی واقعہ سنا رہا ہوں, جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لاتا, اس پہ جو کماتا ایک حصہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا, ایک حصہ اپنی ذات پہ خرچ کرتا, ایک حصہ اپنی ماں کو پیش کرتا. جب وہ بڑا ہو گیا تو اس کی ماں نے کہا بیٹا تیرے والد نے تیرے لیے ایک بچیا کو اللہ کے سپرد کیا تھا, فلاں جنگل میں جا کر تم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو کہ یا اللہ میری امانت مجھے لوٹا دے. اس بچے نے جا کر وہاں دعا کی. ایک گائے جو تھی اب وہ بڑی ہو گئی تھی, جوان ہو گئی, دوڑتی بھی آئی, وہ پکڑ کر اپنی والدہ کے پاس لے آیا. ان دنوں مارکیٹ میں ایک گائے کی قیمت تقریباً 3 درہم تھی. ماں نے کہا بیٹا جاؤ اور جا کے 3 درہم میں, یا 3 دینار تھی, جا کے اس کو سیل کر کے آؤ, لیکن یاد رکھنا میرے مشورے کے بغیر سیل نہیں کرنا, بیچنا نہیں, مجھ سے پوچھنا ضرور. وہ لڑکا گائے کو لے کر بازار میں گیا تو اب وہاں پر ایک گاہک آیا جو دراصل فرشتہ تھا. اس فرشتے نے کہا کہ کتنے میں دو گے؟ بچے نے کہا کہ 3 درہم. کہا نہیں میں اس سے زیادہ دوں گا لیکن کسی سے مشورہ مت کرنا. کہا نہیں میری والدہ سے, مدر سے میں نے پرومس کیا ہے, میں مشورہ کیے بغیر تو نہیں دوں گا. والدہ کے پاس آیا تو والدہ سے کہا کہ گاہک تو آیا تھا مگر پیسے بھی زیادہ دے رہا تھا, کہہ رہا تھا بغیر مشورے کے دے دو, امی میں نے آپ سے پرومس کیا تھا میں کیسے دے سکتا ہوں. تو ماں نے کہا بیٹا واپس جاؤ, اسی سے مشورہ کرو کرنا کیا چاہیے, بیچنا ہے یا نہیں. مجھے لگتا ہے وہ فرشتہ ہے. یہ شخص, یہ بچہ واپس گیا. اب ذرا میں بیان کر رہا ہوں اور آپ سب کی توجہ مجھ تک کیسی زبردست ہے. میں یہی تو بتانا چاہ رہا ہوں میرے رب کے کلام میں کتنے پیارے واقعات ہیں. ان بچوں کو سٹوریز پڑھنے کا شوق ہوتا ہے, اگر ہم قرآن کے واقعات پڑھنے والے, اپنے بچوں کو سنانے والے بن جائیں تو کتنا انٹرسٹڈ واقعات, ونڈرز آف قرآن ہیں. سنیں گے بھی اولیاء کرام, انبیاء کرام کے واقعات ہیں اور پھر اس میں سبق بھی بہت زبردست ہے. بہرحال وہ بچہ گیا اور جا کے فرشتے سے کہتا ہے امی نے کہا ہے آپ ہی بتائیں میں کیا کروں. کہ بیٹا بیچنا نہیں, ایک وقت آئے گا تمہارے پاس کچھ لوگ حضرت موسیٰ کی قوم کے آئیں گے, تم سے یہ گائے, یہی والی گائے طلب کریں گے. تم اس کی قیمت کتنی طلب کرنا, ان کو کہنا اس کے چمڑے کے اندر سونا بھر کر مجھے گولڈ دو گے اتنے وزن کے مطابق, تب میں نے یہ گائے دینی ہے. امیزنگ, نارمل گائے اتنی مہنگی کیوں بکے گی, مگر اللہ کی شان دے دو. اب یہ نوجوان وہ گائے لے کر گھر آ گیا. اب کیا ہوا, سائملٹینیسلی پیرلل ایک اور اسٹوری اس دور میں ہوئی کہ وہاں پر ایک بہت بڑا بزنس مین تھا اور جس کا نام تھا عامر. اس کو اس کے چچا کے بیٹوں نے قتل کر دیا اور اس کی لاش کو ایک ویرانے میں ڈال دیا. انویسٹیگیشن ہوتی رہی, قاتل ڈھونڈتے رہے, قاتل ملے ہی نہ. بہت بڑا آدمی تھا, سارا شہر پریشان کہ اس کو مارا کس نے. کہا ایسا کرو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس چلتے ہیں, وہ بتائیں. حضرت موسیٰ سے کہا حضور ہمیں بتائیں کہ اس بندے کو کس نے مارا ہے, ہمیں قاتل کی تلاش ہے. آپ نے فرمایا ایک گائے لو اور اس گائے کو ذبح کرو, اس کی دم یا زبان, دو روایتیں ملتی ہیں, اس لاش پر مارو گے تو وہ لاش کھڑی ہو کر خود ہی اپنے قاتل کا نام بتا دے گی. اب اس قوم نے بڑی گڑبڑ کی, سوال کرنا شروع کیا, حضور بتائیں گائے کیسی ہوگی. آپ نے اس کا کلر بتایا, پھر کہنی وہ اس کچھ اور واضح کی دیے, ایسی اس کا قد کتنا ہوگا, اس کی لک کیسی ہوگی, کوئسچن کرتے رہے ہیں, کمپیوٹر میں ہوتا ہے نیرو سرچ کرتے گئے, وہ اپنی سرچ کو نیرو کرتے گئے, اتنے سوال کیے حضرت موسیٰ نے سارے جواب دیے. یہ سارے سوال و جواب سورہ بقرہ میں موجود ہیں. کلر بتائیے, قد بتائیے, اور بتائیے کیسی ہوگی, دکھنے میں کیسی ہوگی, یہ کوئسچن کرتے رہے حضرت موسیٰ, جواب دیتے رہے. آخر کار اتنی سرچ نیرو ہو گئی, اتنا جس کو کہنا کہ کلوز کر دیا کہ اب دنیا میں ایسی ایک ہی گائے تھی جو اس نوجوان کے پاس تھی. ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ لوگ اس نوجوان کے پاس پہنچے, کہا یہی والی گائے چاہیے. کہا میں دوں گا تو صحیح مگر گولڈ کے وزن کے برابر میں دوں گا. گولڈ دیا گیا, وہ گائے خریدی گئی. اس کے بعد اس کی دم یا اس کی زبان کو کاٹ کر اس جناب لاش پر جب مارا گیا, وہ لاش کھڑی ہو کر جواب دیتی ہے کہ میرے چچا کے بیٹوں نے مجھے قتل کیا ہے, وہ بھی گرفتار ہو گئے. مگر سبحان اللہ, اس پرانی واقعہ سورہ بقرہ کے پیچھے جو پس منظر ہے, یہ کون سی گائے کا ذکر ہے سورہ بقرہ میں, یہ ہمارے قرآن میں واقعہ ہے. اب علماء نے اس ایک واقعے سے کیا خوبصورت مدنی پھول ہمیں دیے. پہلی بات جو علماء فرماتے ہیں کہ اگر بندہ نیک ہو اور اپنے بچوں کے لیے تھوڑی چیز بھی چھوڑ جائے, اللہ اس میں بھی برکت ڈال دیتا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں یار بچوں کے لیے کمانا ہے, فیملی کے لیے کما رہا ہوں, بچوں کے لیے چھوڑ کر بھی تو جانا ہے نا, اس کے لیے یہ نہیں سوچتا میں حرام کما رہا ہوں یا حلال کما رہا ہوں, کسی طرح بھی پیسے چاہیے تاکہ بچوں کا فیوچر برائٹ ہو جائے. یاد رکھیے, حرام کے مال سے فیوچر برائٹ نہیں ہوتا. ایک چھوٹی بچیا چھوڑ کر گیا, اللہ نے اس کے بچے کو ملینر بنا دیا کیونکہ حلال کا تھا. دوسری خوبصورت بات علماء کہتے ہیں, یہ بچہ نوازا کیوں گیا, اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ اس بچے نے ماں کی خدمت کی, اپنی ماں کی فرما برداری کی, لکڑیاں کاٹ کر لاتا ماں کو دیتا, اپنی رات میں ماں کی خدمت کرتا, ماں کی دعا ایسی ملی. ورثے میں تھی تو ایک گائے لیکن اللہ نے اس کو کروڑ پتی بنا دیا. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, یہ بہت خوبصورت باتیں سمجھنے والی ہیں. قرآن کا یہ میسج لینے والا ہے کہ آج ہم سب اپنے بچوں کی فکر کرتے ہیں. بیوٹیفل, بہت اچھی بات ہے اپنی آل اولاد کو گناہ سے بچانا, اپنی آل اولاد کی کفالت کرنا, یہ شریعت کو مطلوب ہے. مگر غلطی ہم کہاں کر جاتے ہیں کہ فیملی کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کر دیتے ہیں, بچوں کی خواہشوں کے لیے اپنے رب کو ناراض کر دیتے ہیں, اس بات کی تمیز اٹھا دیتے ہیں کہ میں جو کما رہا ہوں یہ حلال ہے یا حرام ہے. یہاں میں دونوں طرف کے لوگوں کو میسج دینا چاہوں گا, مرد حضرات کبھی بھی فیملی کے لیے فیملی کے پریشر میں آ کے حرام کی طرف قدم نہ بڑھائیں, کیونکہ آپ حرام کا لقمہ اپنے بچوں کو کھلائیں گے, ان بچوں کی پرورش ہی حرام سے ہوگی. پھر خود بتائیے وہ بچے کیسے فرما بردار اور آگے جا کے آپ کے اوبیڈینٹ بنیں گے. اور یہاں میں اپنی بہنوں کو بھی ایک میسج دینا چاہوں گا, میری وہ مائیں اور بہنیں جو اس وقت لائیو سن رہے ہیں یا بعد میں اس بیان کو سنیں, کبھی اپنے گھر کے فرد پر, اپنے گھر کے مرد پر یہ پریشر نہ دیا کریں کہ ہمیں ہماری خواہشیں پوری کر کے دو, ہمیں کہیں سے بھی لا کر دو. دیکھو برابر والے نے کتنا بڑا گھر بنا لیا, اس نے اپنے بچے کی شادی کتنی عالی شان کی, دیکھا تم نے کیسا شاندار فرنیچر تھا اس کے گھر میں. اب یہ وہ پریشر کریٹ ہوتا ہے جس میں بندہ اب اپنی لمٹ کو کراس کرتا ہے, اب حرام کی طرف جاتا ہے. پہلے کے زمانے کی عورتیں کیسی تھیں, جب مرد کمانے کے لیے نکلتا تھا وہ عورتیں کیسی تھیں, دیکھو حرام نہ کمانا, ہم تھوڑے پر حلال پر گزارا کر لیں گے, ہم عذاب نہیں سہ سکیں گے. مگر آج کی خواتین کہتی ہیں کدھر سے بھی لاؤ, چوری مارنا ہو, ڈاکہ کرنا ہو, ہماری لمٹ, ہماری خواہشات پوری کرو. یہ دونوں طرف کے لیے سبق ہے کہ مرد کو اپنے بچوں کو راضی کرنے کے لیے, اپنی فیملی کو خوش کرنے کے لیے پروردگار کو ناراض نہیں کرنا. اگر رب راضی ہے تو سب راضی ہو جائیں گے, اگر رب ہی کو ناراض کر دیا تو پھر زندگی کیسی ہے. اور دوسری اہم بات, بہت سارے ینگسٹرز بیٹھے ہیں, قرآن کا یہ واقعہ والدین کے ادب کا درس دیتا ہے. سبحان اللہ, یہ وہ نعمت ہے میٹھے اسلامی بھائیوں, جن کے والدین حیات ہیں ان کی دعائیں لیجیے, ان کی برکتیں لوٹیے. آپ دنیا میں بہت ساری نیکیاں کرتے ہیں مگر ماں باپ تو وہ عظیم ہستی ہیں. پیارے آقا فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے جو بچہ محبت کے ساتھ, فقط with the gaze of love, ذرا سمجھیے گا, محبت کے ساتھ جو بچہ اپنے والدین کو دیکھتا ہے اللہ اسے حج مبرور کا ثواب عطا فرماتا ہے, حج مقبول کا ثواب عطا فرماتا ہے. ایک صحابی رسول نے شاندار کوئسچن کیا, یا رسول اللہ والدین تو گھر میں ہوتے ہیں, اگر کوئی 100 بار ماں باپ کو دیکھ لے, ماں باپ کو تو بار بار دیکھ سکتا ہے. پیارے آقا نے کیا فرمایا, اللہ اکبر و اطیب, اللہ بہت بڑا اور پاک ہے, کوئی 100 بار دیکھے اللہ 100 حج کا ثواب عطا فرماتا ہے. ارے یہ وہ نعمت ہے جن کو دیکھنے سے حج کا ثواب ہے. تو خدمت کا عالم کیا ہوگا، لیکن آج پرابلم یہ ہے ماں باپ موجود ہیں لیکن ان کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ آج آدھی رات کو دوست فون کرے، یار میری گاڑی خراب ہو گئی ہے، ارے کدھر ہو بتاؤ میں ابھی آتا ہوں۔ آدھی رات کو دوست کے لیے آپ اویلیبل ہیں، آپ کے آفس میں کسٹمر آتا ہے، آپ کی دکان پہ کوئی گاہک آتا ہے، کیا انداز ہوتا ہے، ماشاء اللہ کیسے ہیں آپ، بیٹھیے بیٹھیے میں چائے پلاؤں آپ کو، اچھا پانی تو پیئیں گے نا، اچھا ایک جوس تو پینا پڑے گا، اور سنائے کھانا کھایا کہ نہیں۔ بہت اچھی بات ہے، میں نہیں کہتا نہیں کرنا چاہیے، ہر انسان کو خوش اخلاق ہونا چاہیے، مگر سوال میرا یہ ہے کبھی یہی انداز میں نے اپنے والد کے ساتھ اپنایا کہ ابو جی آپ کو میں پانی پلاؤں، میں کچھ آپ کو کھانا پیش کروں، آپ کے جوتے میں اتار دوں، پنکھا تھوڑا آپ کی طرف کر دوں، والد بچے کو آواز دیتا رہ جاتا ہے اور بچہ کہتا ہے آج میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ آپ بہت خوش اخلاق ہوں گے، آپ بڑے جناب ویل مینرڈ ہوں گے، آپ کی خوش اخلاقی کے چرچے ہیں۔ علماء کہتے ہیں، محدثین لکھتے ہیں کہ ماں کے بچے پر تین احسان ہیں۔ پہلا احسان، بچے کو نو ماں اپنے پیٹ میں پالتی ہے، تکلیف اٹھاتی ہے۔ دوسرا احسان، ولادت کے وقت ماں وہ تکلیف اٹھاتی ہے کہ ایک بار موت کے قریب ہو کر واپس آتی ہے۔ اور تیسرا احسان کہ ماں اس کی پرورش کرتی ہے، اور والد ایک احسان کرتا ہے ان تینوں میں سے کہ پرورش کرتا ہے۔ تو ماں کا حق باپ سے زیادہ ہے، لیکن اسلام کتنا خوبصورت ہے، اس کا مطلب یہ نہیں چلو جناب آج سے ماں ہی کی خدمت کرنی ہے، والد کی کوئی ویلیو نہیں، نہیں نہیں، بہت خوبصورت تطبیق کی ہے۔ کیسے گرائز کیا ہے علماء نے، علماء کہتے ہیں رسپیکٹ باپ کی زیادہ کرے گا، خدمت ماں کی زیادہ کرے گا، یہ دونوں آنکھیں ہیں، ان دونوں کی قدر کی جائے گی۔ اور سبحان اللہ، ایک بار پیارے آقا سے سوال ہوا، حضور والدین کا حق کیا ہے، بچے پر ماں باپ کا حق کیا ہے؟ کونین کے والی نے ایک جملے میں بات سمجھا دی، آقا فرماتے ماں باپ ہی تیری جنت ہے، ماں باپ ہی تیری دوزخ ہے، خدمت کر لے تو جنت مل جانی ہے، ناراض کر لے تو دوزخ مل جانی ہے۔ اب یہ ہم پر ہے کہ سارے دوست خوش رہیں، ساری فیملی خوش رہے، سارے جناب میرے گاہک خوش رہیں، میرے کسٹمر مجھ سے بڑے راضی رہیں۔ پہلے سوچو کہ ماں باپ خوش رہیں، یہ راضی ہیں تو رب راضی ہیں، انہیں نہ ستانا۔ علماء نے ادب لکھا کہ بچہ باپ کے ساتھ کیسے رہے، فرمایا بیٹا باپ کے ساتھ ایسا بیہیو کرے جیسے بیٹا غلام ہے اور باپ آقا ہے۔ غلام جس طرح آقا کی خدمت کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہے، ایسا بیٹے پر ضروری ہے کہ وہ والد کے سامنے رہے۔ مگر آج بدقسمتی یہ ہے کہ باپ بیٹے کا غلام نظر آتا ہے، ریکویسٹ کرتا ہے بوڑھا باپ کہ بیٹا میرے لیے کچھ دوائی لیا، بیٹا میرا یہ کام کر دے، اور بیٹا کہتا ہے ابو میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ خدا کے واسطے ایسا نہ کرنا، اور گناہوں کی سزا تو مرنے کے بعد ملنی ہے۔ والدین کی نافرمانی وہ گناہ ہے جس کی سزا دنیا میں دکھائی جاتی ہے۔ کئی بچے اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں اور بعد میں انہی کی اولاد ان کی نافرمانی کرتی نظر آتی ہے۔ تو خدا را آپ اس بات کو آج پکا سچا سبق لے کر جائیے، پوچھو ان سے جن کی ماں نہیں ہے، پوچھو ان سے جن کا والد نہیں ہے، جب تک ماں تھی اس نے بنا کے رکھا، جب تک والد کا سایہ تھا فیملی جڑی رہی۔ سوچو ماں باپ کو تنگ کیا جاتا ہے، آج بچے کہتے ہیں ماں آپ کو سمجھ نہیں آتی، بوڑھی ہو گئی ہو، والد صاحب آپ بیکورڈ اور آکورڈ باتیں کرتے ہیں، آپ کو نہیں پتا زمانہ کدھر چلا گیا، ان سے اس طرح بات کرتے ہو کہ جب ہمیں بولنا بھی نہیں آتا تھا وہ ہماری بات سمجھ جاتے تھے۔ بچہ روتا تھا تو ماں کو پتا چل جاتا ہے کہ پیٹ میں درد ہے یا اسے کسی اور چیز کی ضرورت ہے، اور ماں کو بیٹا بڑا ہو کر یہ کہتا ہے آپ کو سمجھ نہیں آتی۔ یہ بدتمیزی کبھی نہ کرنا، قرآن کہتا ہے اف نہ کہنا، آج شاؤٹ کیا جاتا ہے، آج ماں باپ کو برا بھلا کہا جاتا ہے، ایسا نہ ہو کہ بربادی مقدر ہو جائے۔ جس طرح میں نے شروع میں ایک حدیث پاک سنائی تھی کہ پیارے آقا نے آمین کہا تھا دعا پر، اسی حدیث کا ایک جز یہ بھی ہے کہ آقا نے فرمایا جبریل امین نے یہ بھی دعا کی کہ جو اپنے ماں باپ کو بڑھاپے میں پائے اور ان کی خدمت کر کے جنت نہ حاصل کر لے وہ بھی برباد ہو جائے، اور آقا نے اس پر بھی آمین کہی ہے۔ اے میرے وہ بچوں جن کے ماں باپ حیات ہیں، خدا را ان کی تعظیم کرو۔ اچھا ہوتا کیا ہے، ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو کچھ پرابلم ہو جاتی ہے، چڑچڑا ہو جاتا ہے انسان جب بوڑھا ہوتا ہے، بوڑھا اور بچہ ایک جیسا ہو جاتا ہے، انڈرسٹینڈنگ پرابلم ہو جاتی ہے، لسننگ پاور کم ہو جاتا ہے، اونچا سننے لگتے ہیں، آپ کو بعض اوقات دو تین بار بات ریپیٹ کرنی پڑتی ہے۔ ناراض ہو کے نہیں کرنا، ابو بار بار بتاتا ہوں سنتے ہی نہیں ہے، اب آپ کو سمجھ کیوں نہیں آتی، کبھی یہ مت کہنا۔ ایک بار ایک ماں نے اپنے بیٹے کو کہا بیٹا مجھے آواز آ رہی ہے کہیں سے، تو بیٹا کہتا ہے امی جان نہیں کوئی آواز نہیں آ رہی. کہ نہیں بیٹا مجھے آواز آ رہی ہے. ارے ماں آپ کو غلطی ہو گئی ہے, کوئی آواز نہیں آ رہی. ماں چپ ہو گئی. تھوڑی دیر بعد کہتی ہے نہیں بیٹا مجھے ابھی بھی آواز آ رہی ہے. اب بیٹا شاؤٹ کرنے لگا. ارے ماں کمال کرتی گئی, بتا رہا ہوں کوئی آواز نہیں ہے, کھاما کھائی مجھے تنگ کر رہی ہے, اب دیکھ لے رہی بیزی ہوں میں. اب ماں مسکرائی اور کہا بیٹا ذرا یہ سامنے ایک باکس پڑا ہے ذرا سے کھول. بیٹے نے وہ باکس کھولا, اس کے اندر ایک پرانی سی بک پڑی تھی. بیٹا وہ لے کر آؤ. تو بیٹا لے کر آیا. اس میں تصویریں تھیں جیسے اے فور ایپل, بی فور بنانا, اس طرح اس زمانے کی ایک پکچر, ایک بک تھی. کہا بیٹا یہ ذرا بک دینا. ماں نے ایک پیپر کھولا اور کہا بیٹا یہ جو تصویر ہے نا, بچپن میں تم نے مجھ سے 70 times 70 times یہی سوال بار بار پوچھا, امی یہ کیا ہے؟ میں تیرا گال چومتی اور تجھے بتاتی بیٹا یہ سیب ہے. تو نے دوبارہ پوچھا تھوڑی دیر بعد, امی یہ کیا ہے؟ میں پھر تجھے چومتی اور کہتی بیٹا یہ سیب ہے. 70 times تو نے پوچھا, میں راضی ہوتی رہی کہ میرا بیٹا مجھ سے بات کر رہا ہے. میں نے 3 times تجھ سے ایک بات پوچھ لی تو تجھے برا لگا. سوچو میٹھے اسلامی بھائی, اگر ماں باپ بوڑھے ہیں نا, میں بڑی امپورٹنٹ بات کرنے جا رہا ہوں, بڑے بڑے بزنس مین بیٹھے ہیں, ہماری ایک بہت بڑی غلطی پتہ ہے کیا ہے؟ ہم اپنے ماں باپ کے پاس جا کر بھی اپنی بزنس کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. ایک تو موبائل جان نہیں چھوڑتا, دوسرا انہیں جا کر بھی بتا رہے ہوتے ہیں کہ فیکٹری میں بڑا برڈن ہے, آج کل بڑا سیزن آیا ہوا ہے, آج کل میری یہ شپمنٹ گئی ہے. ارے ماں باپ کو شپمنٹ میں کیا کام ہے, ان کو سافٹ ویئر میں کیا لگے؟ آپ ادھر جائیں, ان سے وہ بات کریں جو وہ کرنا چاہتے ہیں. بعض اوقات ماں باپ آپ کو ایک ہی اسٹوری بار بار سنائیں گے, اپنی بہن کی, اپنے والد کی, اپنے کسی خاندان کی, ان کو اچھا لگتا ہے. ان سے ان کے مطلب کی باتیں کریں نا. اگر آپ واقعی دل جیتنا چاہتے ہیں نا ماں باپ کا, جا کر کے امی وہ آپ بتاتی تھی نا, وہ آپ کی بہن کا واقعہ ذرا دوبارہ سنائیں, وہ بڑے شوق سے آپ کو سنائیں گے. یہی ان کی دل جوئی ہے, یہی ان کی ٹائم کا اچھا اسپینڈ ہے کہ ان کی پسند کی باتیں کریں. وہاں جا کر کے ہم اپنی پسند کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. ایسا نہ کریں. خدا کی قسم شاید میری باتیں ابھی سمجھ نہ آئیں, لیکن جس دن یہ چلے گئے نا, اس دن ایک ایک بات یاد آئے گی کہ میں نے کتنی خدمت کی, میں نے کتنی دعائیں دی. آپ پریشان ہیں نا, اگر آپ میں سے میرا کوئی بھائی کاروباری مشکل میں ہے, آپ میں سے میرا کوئی بھائی اگر بیمار ہے, کسی بھی ٹینشن میں ہو, آپ ہمیں کہتے ہو, بزرگوں کو کہتے ہیں دعا کروا کرنے کے لیے, اچھی بات ہے. مگر جس کی ماں ہے نا, ارے اس کی جا کر قدموں میں بیٹھ کر دعا کرو. اگر ماں کے دل سے دعا نکل گئی نا, یہ عرش تک جاتی ہے. دیکھو ایک تو یہ ہے کہ میں کہوں امی دعا کر دے, ابو دعا کر دے, یہ اور ہے خدمت اتنی کرو کہ مجھے کہنا نہ پڑے ان کے دل سے دعا نکلے. اور جس دن ماں کے دل سے دعا نکل گئی نا, آپ کی ساری پرابلم, آپ کی ساری پریشانیاں, آپ کی ساری بزنس کی ڈیفیکلٹی ماں کی ایک دعا نے حل کر دی. حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام, مرتبہ تو جانتے ہو نا, اول العظم رسولوں میں ان کا شمار ہوتا ہے. اللہ سے عرض کی مولا میرا جنت میں پڑوسی کون ہے؟ کہا موسیٰ تیرا جنت میں پڑوسی ایک کسائی ہے. کلیم اللہ کا پڑوسی کسائی؟ کہا یا اللہ میں ملنا چاہتا ہوں اس کسائی سے. ایڈریس بتایا گیا, تبھی واقعہ حضرت موسیٰ وہاں پہنچے, دیکھا ایک بڑا غریب کا کسائی تھا, مگر اس کے دو بوڑھے ماں باپ. وہ کرتا کیا تھا؟ اپنے منہ میں نوالے چبا چبا کر اپنے ماں باپ کو کھلاتا تھا. حضرت موسیٰ اس کے گھر میں داخل ہوئے, ان کے ماں باپ کا انتقال ہو گیا. اس نوجوان کو حضرت موسیٰ نے انٹروڈیوس نہیں کروایا تھا کہ میں موسیٰ ہوں. کہ حضور آپ ہی حضرت موسیٰ ہیں؟ حضرت موسیٰ کہتے ہیں کہ تمہیں کیسے پتا چلا؟ کہ میرے ماں باپ ہمیشہ دعا کرتے تھے کہ یا اللہ ہمیں جب تک موت نہ دینا, جب تک حضرت موسیٰ کا دیدار نہ کر لیں. میرے ماں باپ نے آپ کو دیکھا ہے اور ان کا انتقال ہو گیا. کہا بیٹا میں ہی موسیٰ ہوں. اور بھی کوئی دعا دیتے تھے؟ کہا جب بھی کھانا کھلاتا تھا ماں باپ یہ دعا دیتے تھے, یا اللہ ہمارے بیٹے کو جنت میں موسیٰ کا پڑوسی بنا دینا. حضرت موسیٰ کہتے ہیں بیٹا تمہارے ماں باپ کی دعا قبول ہو گئی ہے, تم ہی جنت میں میرے پڑوسی ہو. ارے ماں کی دعا کسائی کو حضرت موسیٰ کا جنت میں پڑوسی بنا دے, پھر کون سی مشکل باقی رہتی ہے؟ ایک اور روایت میں آتا ہے حضرت موسیٰ کوہ طور پر جاتے تھے اللہ کی بارگاہ میں. ایک بار آپ تشریف لے گئے تو ارشاد ہوا, اے موسیٰ آپ سنبھل کے بات کرنا. عرض کی مولا پہلے بھی کئی بار آیا تیری بارگاہ میں بات کرنے, کلام کرنے. فرمایا اے موسیٰ جب تو پہلے آتا تھا تیرے پیچھے ماں کی دعائیں, اب تیری ماں نہیں ہے, وہ دعائیں نہیں ہیں تیرے ساتھ. اللہ اکبر, اگر ماں ہے تو لے لو نا دعائیں, کر لو خدمت. یہ اگر بوڑھے ہو گئے, ایک عجیب بات مجھے سمجھ نہیں آتی, دو ماں باپ سے 10 children سنبھل جاتے ہیں, مگر آج کے 10 children سے مل کر دو ماں باپ نہیں سنبھل پائے. انہیں برڈن فیل کرتے ہو, انہیں اپنی پرائیویسی بریک کرنے کا سبب سمجھتے ہو. کبھی نہ سمجھنا, بلکہ جو بڑے ہیں نا میں ان کو بھی ایک درس دینا چاہتا ہوں. اگر آپ کے ماں باپ حیات ہیں اور آپ بچوں والے ہیں, اپنے بچوں کے سامنے اپنے ماں باپ کے ہاتھ چومیں. آپ بڑے ہو گئے کوئی بات نہیں, آپ خود دادا بن گئے, خود نانا بن گئے, اگر آپ کے ماں باپ حیات ہیں آپ اپنے بچوں کے سامنے ان کی ایسی خدمت کرو. یہ پریکٹیکل ٹریننگ ہے کہ ہمارا والد ماں باپ سے کیسا برتاؤ کر رہا ہے, ہمیں بھی اپنے والد اور والدہ سے ایسا برتاؤ کرنا ہے. جو والد اپنے ماں باپ کو شاؤٹ کر رہے ہوتے ہیں, بچے آٹومیٹکلی ٹرین ہو رہے ہیں کہ ہم نے بھی بڑے ہو کے یہ کرنا ہے. آخری بات, ایک بار ایک شخص نے اپنے بیٹے سے کہا, ایک بوڑھے باپ نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا سردیاں آ گئی ہیں, اب میرے پاس بلینکٹ بھی پرانا ہو گیا ہے, بیٹا ایک بلینکٹ تو مجھے لا دو. تو اب باپ نے اپنے بیٹے سے کہا, چھوٹے بیٹے سے, یعنی اس کے پوتے سے کہا کہ بیٹا جاؤ دادا جان کے لیے اسٹور سے ایک بلینکٹ نکال کے لاؤ. تو بیٹا گیا اور کافی دیر لگا دی, واپس آیا تو بلینکٹ بیچ سے کٹا ہوا پھٹا ہوا تھا. کہا بیٹا یہ کیا کر کے لایا؟ کہا ابو جی ابو جان میں آدھا کاٹ کے لایا. کہا کیوں؟ کہا آج دادا جان جس کوارٹر میں رہتے ہیں کل بڑے ہو کر آپ نے بھی تو وہیں رہنا ہے, اور میں پھر آدھا بلینکٹ آپ کے لیے بچا لیا. جیسی کرو گے ویسی بھرو گے. کبھی ماں باپ کو نہ ستائیں, آپ اپنے ماں باپ کو راضی کر لیں, پھر دیکھیں آپ پر کیسی رحمتیں برستی ہیں. تو بہرحال باتیں تو بہت ساری ہیں, حدیثیں بہت یاد آ رہی ہیں, واقعات بھی ایسے ایسے یاد آ رہے ہیں کہ میں بیان ہی کرتا چلا جاؤں, لیکن اللہ کرے کہ دل میں اتر جائے میری بات. قرآن کی سورہ بقرہ سے جو میسج ملتا ہے, آپ خدمت کریں, اپنے ماں باپ کو راضی کر لیں, اللہ نے چاہا آپ کی دنیا بھی اچھی ہو جائے گی, اپنی آخرت بھی اچھی ہو جائے گی. اگر آپ میرا کوئی ایسا بھائی بیٹھا ہے کہ کسی وجہ سے ماں باپ کو ستایا ہے, کسی وجہ سے ماں باپ کا دل دکھایا ہے, بعض اوقات شادی ہو جاتی ہے تو بیوی کو پریورٹی دینے لگتے ہیں اور ماں کو جناب پوچھتے ہی نہیں ہیں, تو آج معافی مانگ لو. رمضان کا مہینہ ہے اور ماں باپ کمال کی ہستی ہیں, جب بھی معافی مانگو سینے لگا لیتے ہیں. اور کوئی اتنا معاف نہیں کرتا جو ماں باپ معاف کرتے ہیں, خاص طور پہ ماں سے. تو جب نم آنکھوں سے جا کر معافی مانگی اس نے سینے ہی لگایا ہے, جا کر اس سے معافی مانگ لیجیے, راضی کر لیجیے. اچھا آخری بات, کسی کے ذہن میں یہ خیال آ رہا ہو کہ جناب یہ باتیں تو بڑی اچھی ہو رہی ہیں مگر میں تو ویسی خدمت نہیں کر سکا جو زندگی میں ماں باپ کی کرنی تھی, اب کیا کروں؟ ون آف دا بیوٹیفل ریلیجن اسلام جو ہے نا, کمپلیٹ ریلیجن ہے, ہمیں شریعت ہر معاملے میں رہنمائی کرتی ہے. اگر کوئی ایسا شخص ہے جو اپنی ماں باپ کی زندگی میں خدمت نہیں کر سکا, علماء کہتے ہیں ان کے مرنے کے بعد ان کے لیے خوب دعائیں کرے, خوب اصال ثواب کرے, خوب نیکیاں کرے, ان کو ثواب پہنچاتا رہے, اللہ قیامت کے دن ماں باپ کی روح کو بچے سے راضی کر دے گا. مرنے کے بعد تو انہیں نفع پہنچا ہونا, بدقسمتی تو یہ ہے کہ ان کے مرنے کے بعد بھی بچہ گناہ کر رہا ہے اور ان کے لیے تکلیف کا باعث بن رہا ہے. یاد رکھو اولاد کے نامہ اعمال والدین کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں, تو خوب نیکیاں کریں, ان کی قبر پر جا کر سورہ یاسین ہر جمعے کو پڑھیں, اللہ تعالیٰ بچے کی مغفرت کر دیتا ہے. یعنی ماں باپ کی قبر پر ہم جائیں انہیں تو ثواب ملتا ہی ملتا ہے, پڑھنے والے کا بھی کام بن جاتا ہے. کیا کمال کی ہستی ہیں, زندگی میں دیکھا تو حج کا ثواب, مرنے کے بعد قبر کی زیارت کی تو بھی مغفرت کی برکت ہے. پھر کیوں ان ہستیوں کی قدر نہ کریں؟ اللہ تعالیٰ جن کے ماں باپ حیات ہیں ان کو درازی عمر بالخیر عطا فرمائے, جن کے ماں باپ یا ماں باپ میں سے کوئی ایک دنیا سے چلے گئے اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنائے, اور ہمیں اپنے والدین کے لیے خوب ایصال ثواب کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا رمضان میں ایک اور خوبصورت کام, میرے آقا رمضان میں خوب سخاوت فرماتے. احادیث کا مضمون ہے, دریائے سخاوت ایسے چلتا تھا جیسے تیز آندھی چلتی ہے. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, یہ مہینہ ہے سخاوت کا, یہ مہینہ ہے راہ خدا میں خرچ کرنے کا. ہمیں بعض اوقات یہ خیال ہے کہ یار زکات کیلکولیٹ کر کے پوری دے دی, صرف زکات کا کیوں سوچتے ہیں؟ اللہ دیے جا رہا ہے, اور اگر آپ کے سامنے اپارچونیٹی ہے اور آپ خرچ کرتے جائیے. بخاری اور مسلم کی حدیث ہے, خرچ کرو تم پر خرچ کیا جائے گا. ایک اور حدیث پاک ہے, گن گن کر خرچ نہ کرو ورنہ رب کریم بھی تمہیں گن گن کر عطا فرمائے گا. دیتے رہیے اللہ کی راہ میں, صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا, اور یہ مہینہ خاص بانٹنے کا مہینہ ہے. اچھا خرچ کس پر کریں؟ سب سے پہلا حق وہ آپ کے اپنے غریب رشتہ داروں کا ہے. احادیث کا مضمون ہے کہ بندہ اگر قرابت داروں کو, رشتہ داروں کو صدقہ یا زکات دیتا ہے, اگر وہ مستحق ہیں تو ڈبل ثواب ملتا ہے، دگنا ثواب ملتا ہے۔ اس کے بعد آپ اپنے غریب مسلمان پڑوسیوں کو دیکھ لیں۔ اور اس کے بعد ایک اپیل میں بھی کرنا چاہوں گا، عاشقان رسول کی مدنی تحریک دعوت اسلامی جو دنیا بھر میں سنتوں کی خدمت کر رہی ہے، دعوت اسلامی سال کی 600 سے زیادہ مسجدیں بنا رہی ہے آل اراؤنڈ دی ورلڈ، دنیا کے کونے کونے میں الحمدللہ دارالعلوم بن رہے ہیں جس میں علماء پروڈیوس ہو رہے ہیں۔ میرے ساتھ آج مبلغ دعوت اسلامی یو کے سے آئے ہیں، یو کے میں الحمدللہ دعوت اسلامی کے 45 مراکز کم و بیش بن گئے، وہاں کے بچے بھی علماء اور حافظ قرآن بن رہے ہیں۔ دعوت اسلامی کے 2700 سے زیادہ مدرسے ہیں، اور آپ کو جان کر خوشی ہوگی اب تک 74,000 سے زیادہ حافظ قرآن بن چکے ہیں، 2,00,000 سے زیادہ بچے ناظرہ قرآن پاک ختم کر چکے ہیں، اور ہزاروں علماء بن رہے ہیں، اور دنیا بھر میں غیر مسلم مسلمان ہو رہے ہیں۔ ماشاءاللہ جمیل راٹھوڑ صاحب بیٹھے ہیں، ساری دنیا میں ٹریول کرتے ہیں، کئی ملکوں میں الحمدللہ چرچ خرید کر، مندر خرید کر، پبز اور جوئے خانے اور شراب خانے خرید کر اللہ کی رحمت سے اس کو مسجدوں میں کنورٹ کیا ہے، اور یہ سفر آگے کی طرف جاری ہے۔ مدنی چینل کی بات کریں، آج تک تو بچپن سے یہ بات سنتے آئے تھے ٹی وی دیکھو گے تو خراب ہو جاؤ گے، یہ ایسا اللہ نے مدنی چینل عطا کیا ہے جس کو دیکھ کر غیر مسلم مسلمان ہو رہے ہیں، بے نمازی نمازی بن رہے ہیں، شرابی شراب چھوڑ رہے ہیں، بے پردہ عورتیں با پردہ بن رہی ہیں۔ تو یہ ریولوشن ہے اللہ کی رحمت سے جو ساری دنیا میں آ رہا ہے۔ پہلے اردو میں مدنی چینل شروع ہوا، اب ڈیمانڈ آئی یورپی ممالک سے، ہمارے بچے اردو نہیں سمجھتے، انگلش میں مدنی چینل الگ شروع کیا گیا۔ بنگلہ دیش میں جب لوگوں نے دیکھا، انہوں نے کہا ہمیں اردو سمجھ نہیں آتی، بنگلہ زبان میں مدنی چینل شروع ہو گیا۔ آج 3 لینگویجز میں 100% اسلامک چینل چل رہا ہے جس میں 1 منٹ کے لیے بھی ایڈورٹائزمنٹ نہیں ہے۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنا بڑا ایکسپینڈیچر ہے، بلینز روپیز کا یہ خرچ ہے۔ تو میں آپ سے گزارش کروں گا، پہلے اپنے غریب رشتہ داروں کو دیں، پھر مسلمان غریب پڑوسیوں کو دیں، اس کے بعد دعوت اسلامی کا اپنی زکات میں، اپنے ڈونیشنز میں ضرور خیال رکھیں۔ اور فطرے کے بارے میں ایک بات بتا دوں، انشاءاللہ ہم نے رمضان عید سے پہلے فطرہ ادا کرنا ہے۔ فطرہ جو ہے وہ ہر صاحب نصاب پر، مسلمان پر واجب ہے، اور عید سے پہلے دینا ہے۔ لیکن ایک عجیب سی بات ہے، اور میں اپنے دل کی بات آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، فطرہ دیتے کتنا ہے؟ پہلے 30-40 روپے تھا، جب سے دے رہے ہیں اب 100 روپے، مفتی منیب الرحمان صاحب نے اعلان کیا تھا اتنا ہی دے رہے ہیں۔ لیکن روایت پوری پڑھ لیجیے، میرے آقا نے گندم کے ساتھ ساتھ کھجور کا، کشمش کا، اور جو کا فطرہ بھی اعلان کیا۔ میں ایک کوشچن کرنا چاہتا ہوں، ماشاء اللہ ڈیفینس میں بہت بڑی تعداد رہتی ہے، جہاں سے بھی آپ آئے ہیں، بھائی آپ پیدل سفر کیوں نہیں کرتے، کیوں گاڑی میں سفر کرتے ہیں؟ تو آپ کہیں گے اللہ نے ہمیں نوازا ہے تو ہم گاڑی لیں گے نا، پیدل کیوں جائیں گے بھائی؟ اچھا جناب، آپ جھونپڑی میں کیوں نہیں رہتے، اتنے اچھے اچھے گھر کیوں بنائے آپ نے؟ آپ کہیں گے اللہ نے دیا ہے تو اپنا گھر تو اچھا بنائیں گے۔ اچھا جناب، آپ کپڑے بڑے اچھے پہنتے ہیں، آپ ٹاٹ کا لباس بھی پہن سکتے تھے، جسم تو اس سے بھی چھپ جائے گا۔ آپ کہیں گے کمال کی بات کرتے ہیں مولانا صاحب، اللہ نے دیا ہے، نعمت ہے اس کی، اب اچھے لباس پہنیں گے عید پر تو اور اچھے بنائیں گے۔ بہت اچھی بات ہے، آپ کو کھانا پینا بھی اچھا مل رہا ہے، آپ کو لباس بھی اچھا مل رہا ہے، گھر اور سواری بھی اچھی ہے، فطرہ 100 روپے والا ہی دینا ہے۔ اپنے دل سے پوچھئے نا، جیسا اللہ نے نوازا ہے اس حساب سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے نا۔ ہمیشہ یاد رکھیں، یہ بھی نعمتوں کے شکرانے کا ایک طریقہ ہے، کہ جب حدیث میں ہمیں کشمش کا فطرہ، جو کا فطرہ، کھجور کا فطرہ بھی فرمایا گیا، تو گندم کا فطرہ تو ایک لوئسٹ کیٹیگری ہے نا۔ اللہ نے مجھے کروڑوں سے اچھا بنایا، تو میں یہ شکرانے میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کروں کہ مولا تو نے مجھے کروڑوں سے اچھا بنایا، اب میں فطرہ بھی انشاءاللہ سب سے اچھا والا ادا کروں گا۔ تو اس ریت کو ڈالیں، اور اپنا اور اپنی فیملی کا فطرہ، وہ آپ اچھا، اچھی کوالٹی کا، جو سب سے قیمتی فطرہ ہو، وہ ادا کریں، اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کرتے رہیں۔ لئن شکرتم لأزیدنکم، اللہ فرماتا ہے قرآن میں، میرا شکر ادا کرو، میں تمہیں اور عطا کروں گا، انشاءاللہ وہ اور عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
تیرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میں تو جاتا مجھے سرکار نکال جانے۔